أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخبية والنقابة النخبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله سلام. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات اللهم صل على محمد. اجزان محترم، سورة توبہ کی بڑی معروف آیت، آیت کا نشان 71، پروردگار کہہ رہا ہے والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومنین بعض مومنین کے مددگار ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اس سے دو آیت قبل نشان 67 پروردگار منافق کی پہچان بتلا رہا ہے کہ آپس میں منافق بھی ایک دوسرے سے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں، اور ان کا کام ہے نیکیوں سے روکنا اور برائیوں کا حکم دینا. یہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں. ہاتھ باندھ کے رکھنے کا مطلب ظاہری طور پر ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، یہ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. یعنی ان دو آیتوں میں مومن اور منافق کی پہچان بتلائی گئی ہے. لیکن پھر کیا یہ کہا گیا کہ مومنین سے دوستی رکھو اور منافق سے نہ رکھو؟ یہ کہا گیا کہ دین کی نگاہ میں مومن، کافر، مشرق، منافق سب قابل احترام ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اللہم صلی علی، مالک اشتر کو خط لکھا تھا جب مصر کا گورنر بنایا. یہ جو خط کے جملے ہیں یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن بننے کے قابل ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں مالک کوئی بھی تمہارے پاس آئے، اگر کافر ہے تو انسانیت کے ناطے تمہارا بھائی ہے، اور اگر مومن ہے تو پھر دینی بھائی ہے تمہارا. سب اسلام میں محترم ہیں، سب کا احترام کرنا. اگر یہ چھوٹی سی بات انسان کو اس دور میں سمجھ میں آ جائے تو یہ جو فتنہ، فساد، قتل و غارت اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں یہ نہ ہو. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہر ایک محترم ہے، ایک انسان کا احترام گویا پورے انسانیت کو محترم سمجھا ہو، ایک فرد کا قتل انسانیت کا قتل کیا ہو. یہ جملے ہیں جو روایتوں میں ملتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتلاؤں بچہ کتنا محترم ہے دین میں. اگر حمل کے ایام میں حمل ساکت ہو گیا، اب دین یہ کہتا ہے 3 مہینے کا تھا تو اتنا خصاص دینا، 4 مہینے کا تھا تو اتنی دیت، 5 مہینے کا تھا تو اتنی دیت. ابھی تو دنیا میں بھی نہیں آیا، اتنے مسکال سونا. ابھی جو دنیا میں نہیں آیا پروردگار کی نگاہ میں وہ اتنا محترم ہے کہ اگر حمل ساکت ہو گیا ہو تو اس کی جان کے عوض اتنی دیت ادا کرنی ہے. مر گیا، مردہ ہے، اب تو انسان کسی قابل رہا ہی نہیں نا، وہ جو مر گیا ہے، میت پڑی ہے. ہم جو ہر شے میں اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں اب اسے تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، ہم اسے کہیں بھی اٹھا کے لے جا کر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں. خدا کہتا ہے بڑے احترام سے اٹھانا، غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ اٹھانا، بڑے احترام سے دفن کرنا. مردے کا احترام دنیا سے گزر جانے کے بعد، دنیا میں آنے سے پہلے دین جو اتنا احترام بتلا رہا ہو، دنیا سے گزر جانے کے بعد میت کا اتنا احترام، تو وہ زندہ مومن کا کتنا احترام ملحوظ خاطر رکھتا ہوگا. اس کا مطلب دین انسانیت کا احترام سکھلاتا ہے. دین یہ سکھلاتا ہے کہ ہر ایک دین کی نگاہ میں محترم ہے. اور ہم تو اس در کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے گھر کے غلاموں کو محترم کیا ہے، جنہوں نے اپنے خاتلوں کا احترام کیا ہے، جنہوں نے سائلوں کا احترام کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایک رجسٹر ہوتا، تمام غلاموں کے نام اس میں لکھے ہیں، جب بھی سال بھر کوئی غلطی کرتا اس رجسٹر میں اس کی غلطی لکھ لیا کرتے۔ شب قدر سارے غلاموں کو جمع کرتے اور کہتے کہ تو اس بات کا گواہ ہے کہ تو نے فلاں دن فلاں غلطی کی تھی، کہاں مولا میں نے کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے سے کہتے تو گواہی دیتا ہے کہ تو نے یہ کیا تھا، کہاں مولا میں نے کیا تھا۔ خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار میں نے اپنے غلاموں کو معاف کیا، اب تو گواہ رہنا، تو بھی مجھے محشر میں معاف کر دینا، میں اپنے غلاموں کو بڑا محترم سمجھتا ہوں۔ دروازے پر آنے والے سائل کا جس گھر میں احترام ہو۔ آئمہ کا مخصوص طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتے تو دروازے کا ایک پٹ کھولتے اور ہاتھ دراز کر کے اسے عطا کر دیتے جو بھی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر امام حسین کے حضور ایک خط دیا تھا، مخروص تھا۔ امام اندر گئے، درہموں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر آئے اور ہاتھ دراز کر کے دے دیا۔ صحابی جو گھر کے اندر بیٹھے تھے کہا مولا آپ نے خط بھی نہیں پڑھا، آپ دیکھ تو لیں اسے کتنا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ نے کم یا زیادہ دے دیا ہو۔ امام حسین کہتے ہیں جتنی دیر میں خط پڑھنے میں لگا تھا اتنی دیر وہ باہر کھڑا کھڑا سوچتا کہ نہیں معلوم حسین دیں گے یا نہ دیں گے، اور وہ پہلے ہی اپنی آبرو بیچ کر مجھ سے طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی آبرو بیچنے کے برابر ہے، اور اسی لیے ہاتھ صرف اس رب العزت کے سامنے پھیلائے جائیں۔ وہ پہلے ہی اپنی آبرو بیچ کر مجھ سے طلب کرنے کے لیے آیا ہے، مزید انتظار کروا کے اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ مولا ہو سکتا ہے مستحق نہ ہو، آپ نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، خدا نے تمہیں اور مجھے بہت کچھ ایسا دے رکھا ہے جس کے ہم بھی مستحق نہیں ہیں، لیکن اس نے دے دیا، کیوں نہ اسے بھی وہ دے دیں۔ اکثر ہم بھی دینے سے پہلے یہی سوچتے ہیں، مستحق نہیں لگتا، ضرورت مند نہیں لگتا، خدا نے مجھے اور آپ کو بھی بہت کچھ عطا کر کے رکھا ہے۔ اس گھر کے لوگوں نے کافروں کا احترام کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ انسانیت کا احترام جب سیکھ جائیں گے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، بہت سارے کفار گزرے تاریخ میں، لیکن ایک تاریخ کا سند یافتہ کافر، سٹیمپ ہے جس پر کفر کی، رسول اکرم نے سند دے دی تھی کہ جب خندق کے میدان میں اعلان کیا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، وہاں کون تھا کفر کی طرف سے؟ عمر بن عبد الود۔ اس کا مطلب وہ ایک سند یافتہ کافر جسے رسول اکرم نے کفر کا سٹیمپ دیا۔ جب امیر المومنین اس کے مقابلے پر آئے ہیں تو کافر کا احترام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اسے تین موقع دیے، سب سے پہلا اسلام لیا میں تجھے چھوڑ دوں گا، جان بخش دی جائے گی، کہ نہیں اسلام قبول نہیں کر سکتا، میدان سے فرار ہو جا جان بچ جائے گی تیری، کہا میں فرار نہیں ہو سکتا ورنہ عورتیں ہنسیں گی مجھ پر، کافر ہے لیکن غیرت مند ہے، میدان سے نہیں بھاگوں گا۔ تیسرا پہلا وار تو کر، پہلا وار تو کر۔ یوں بھی اسلام کی ہر جنگ دفاعی جنگ ہے، بہرحال کفار کا احترام، سائل کا احترام، غلاموں کا احترام، قاتل کا احترام، اپنے قاتل کی رسیاں جو کھلوا رہے ہوں، اپنے قاتل کے لیے جو شربت بھیج رہے ہوں، اپنے قاتل کی گھر میں جو ضیافت کر رہے ہوں، ہم اس در کے ماننے والے ہیں۔ یہ انسانیت کا احترام کرنا خدا کے حضور سرخ رو کرتا ہے۔ اس دور کا فتنہ فساد ختم ہو جائے اگر سب یہ بات سمجھ جائیں۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں وقواق نامی ایک شہر تھا، اب انبیاء علاقے علاقے جاتے تبلیغ کا کام کرتے، امت جب بات نہیں مانتی تو بدعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، یہ شہر میں بھی سارے کے سارے مشرکین تھے۔ حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کا کام کیا، بات نہیں مانتے، بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار شرک کر رہے ہیں تیری ذات کے ساتھ، اس قوم کو غرق کر دے۔ پروردگار نے کہا ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ کہا پروردگار میری بات نہیں مانتے، کب سے سمجھا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مشرک ہیں لیکن ان پر عذاب نہیں آئے گا. اس شہر کے لوگوں میں کچھ صفتیں ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں جس کے سبب عذاب نہیں آئے گا. مشرک ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, لیکن کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو بڑے پسند ہیں. کون سے کام کرتے ہیں؟ اس شہر کے لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ اس شہر کے بچے بزرگوں کا احترام کرتے تھے. پروردگار کہتا ہے یہ صفت مجھے بڑی پسند ہے. 60 سال کی ریش سفید پر خدا بھی عذاب نازل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. سفید داڑھی پر اسے یہ صفت پسند ہے. مشرک ہی کیوں نہ ہو, بچے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. دوسرا, اس شہر کے لوگ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, وعدے پورے کرتے ہیں. اب وہ ایک وقت تھا جب ہمارے پاس لوگ امانتیں رکھوا کے جاتے, سفر طویل ہوتے, 6-6 مہینے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے, اونٹوں کے سفر پہ جا رہے ہیں. اب تو خیر وہ معاملات نہیں ہیں, ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی اور ہمارے لیے سفر بھی آسان ہو گئے. لیکن ہمارے پاس خدا کی کچھ امانتیں ہیں جس میں خیانتیں ہوتی ہیں. یہ آنکھ میری ہے, نہیں, یہ آنکھ اس کی دی ہوئی ایک امانت ہے. یہ جسم کے صحیح سلامت اعضا, ہاتھ, پیر, ناک, کان, یہ سب اس کی امانتیں ہیں. اس کا تقاضا ہے کہ ان امانتوں سے کفران نعمت نہ کرنا. اگر وہ دیکھ لیا جو میں نہیں دکھانا چاہتا تو تم نے اس امانت میں خیانت کی ہے, تم وہاں چلے گئے ان پیروں سے جہاں میں نہیں لے جانا چاہتا. امانت میں خیانت ہے. مال میرا ہے, میں لائی تھی, نہیں, اس کا عطا کیا ہوا ہے, اس کی ایک امانت ہے. اولاد میری اپنی ہے, نہیں, اس کی دی ہوئی ایک امانت ہے. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو خالی تنہا آئی تھی. یہ ساری امانتیں اس نے عطا کی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان امانتوں میں خیانتیں نہ کرنا. خدا کو پسند ہے یہ صفت, مشرک پر بھی عذاب نہیں آیا. اس شہر کی تیسری صفت, اس شہر کے لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, اپنے لیے کل کے لیے نہیں بچاتے. کون بچاتا ہے کل کے لیے جسے خدا کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو؟ حالانکہ اکنامکس یہ کہتی ہے کہ آپ سیو کریں, اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھیں. دین یہ کہتا ہے خرچ کرو, جس نے آج دیا وہ کل بھی دے دے گا, ان تک پہنچا دو جن کے پاس نہیں ہے. اس شہر کے لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, یہ صفت خدا کو بڑی پسند ہے. مشرک ہیں پر عذاب نہیں آئے گا. چوتھی صفت, اس شہر کی بیویاں شوہروں کا احترام کرتی ہیں. یہ آخری دور میں تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اگر اس مجازی خدا کی اطاعت ہو تو مشرک پر بھی عذاب نہیں آئے گا. اور پانچویں صفت, اس شہر کے لوگ حسن اخلاق رکھتے ہیں. یہ ایک ایسے کام ہے جو خدا مسلمانوں سے توقع رکھ رہا ہے. جن کی مشرق یہ کام کر رہے ہیں اور خدا کہتا ہے عذاب نہیں آئے گا. انسانیت کا احترام, خدا ہمیں توفیق دے وہ جسے محترم بنا رہا ہے ہم ہی اسے قابل احترام سمجھ سکیں. اور جہاں تک, اب جب غیروں کا اتنا احترام ہے, کافر کا احترام, قاتل کا احترام, سائل کا احترام, گھر کے غلاموں کا احترام, یہ وہ دین ہے جو حیوانوں کو محترم سمجھنے سے بھی روحانیت کے دروازے کھول دیتا ہے. میر غضب باشی کہتے ہیں تہران میں جس وقت قحط پڑا, ایران میں روٹی کا حصول مشکل ہو گیا تھا, بڑے مہنگے داموں میں روٹی بکا کرتی, اس وقت میں نے ایک نان بھائی کی دکان کے باہر دیکھا کہ کچھ کتے کے بچے آپس میں ان کی ماں کے قریب کھڑے ہیں, اس کے جسم سے چمٹ رہے ہیں اور بھوک سے بلبلا رہے تھے. میں نے یہی سوچا کہ کیونکہ قحط ہے اسی لیے یہ بھی کہیں سے انہیں روٹی دستیاب نہیں ہو رہی. میں نے نان بھائی کو کچھ پیسے دے کر ایک روٹی خریدی اور وہاں ان کے سامنے ڈالی, وہ سارے کے سارے فوراً کھا گئے. میں سمجھ گیا یہ بھوک سے بلبلا رہے تھے. میں نے نان بھائی کو 1 مہینے کی روٹیوں کی رقم دی کہ روزانہ انہیں روٹی یہاں ڈال دینا اور اس میں غفلت نہ کرنا. ہو گیا کام, دے کر چلے گئے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام خواب میں آئے ہیں, اللہم صلی علی, کہ اس حیوان کے ساتھ جو رحم کا سلوک کیا ہے تو نے, اس کے عوض پروردگار نے, تیری زوجہ نے تیرے کھانے میں زہر ملایا تھا, اس سے محفوظ رکھا اور ہم تجھے کربلا کے لیے مدعو کر رہے ہیں. 1 مہینے بعد اس مقام مقدس کی زیارت نصیب ہوگی. کیا تحائف ملتے ہیں وہاں سے ایک حیوان پر صلہ رحمی کرنے سے. بہرحال حیوان بھی محترم, ہر ایک کو قابل احترام سمجھا جائے. اچھا اب جب سب اتنے محترم ہیں تو پھر مومن کا کتنا احترام ہوگا؟ اب ہم میں بڑی جرأت ہے, پل بھر میں کسی مومن کو ذلیل کر دیا, کسی پر بہتان لگا دیا, کسی کی غیبت کر لی, کسی سے جھوٹ بول دیا. یہ مسلمان میں, اس دور کے مسلمان میں بڑی جرأتیں ہیں. لیکن دین کیا کہتا ہے مومن کتنا محترم ہے؟ خاتم الانبیاء رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاتم الانبیاء کی ایک روایت ہے, محسن کراتی نے جسے نقل کی, وہ کہتے ہیں المومن مراۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ مطلب بھائی میں آپ میں یا آپ مجھ میں اپنا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے, آئینے کا تو کام یہ ہے نا چہرہ دکھانا, لیکن ہم میں اگر آپ کے سامنے کھڑی رہوں تو نہ آپ اپنا چہرہ دیکھ سکیں گے اور نہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں. لیکن دین یہ کہہ رہا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ہر ایک میں بڑے عیب ہیں, وہ اس کی صفت ہے کہ اس نے عیبوں کی پردہ پوشی کر رکھی ہے. لیکن یہ ایک مسمم بات ہے کہ بہت سارے عیب نظر آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم دوسرے مومن کا آئینہ بنو. عیب دکھیں گے لیکن آئینہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں آئینے میں کچھ مخصوص صفتیں ہیں. سب سے پہلا, آئینہ خاموشی سے عیب بتلاتا ہے, دنیا کے سامنے چیختا نہیں کہ اس میں فلاں عیب ہے. دوسرا, آئینہ صرف عیب نہیں دیکھتا, خوبصورتی بھی دیکھتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہمیں صرف دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں. تیسرا, آئینہ مقام و منزلت کے حساب سے عیب نہیں بتلاتا, جو بھی سامنے آئے اسے بتلا دیتا ہے جو بھی اس وقت اس کا حال ہے. چوتھا, آئینے پہ خود اگر غبار لگا ہو, گرد ہو, تو آئینہ صحیح امیج نہیں بتلائے گا. اس کا مطلب مومن خود بھی گناہوں سے پاک ہو, اس کے بعد کسی اور کا عیب دیکھنے کے قابل بنتا ہے. اور پھر جب عیب نظر آ جائے تو کیا کرے؟ وہ جو آئینے کی صفت ہے کہ آئینہ اتنی دیر ہی عیب بتلاتا ہے جتنی دیر وہ مومن سامنے کھڑا ہے. جیسے ہی وہ مومن ہٹا, عیب بھی غائب. اب اگر مومن مومن کا آئینہ بنے, جس وقت عیب نظر آ رہا ہے اسی وقت اگر خاموشی سے اسے بتلا دیا جائے, بڑھا چڑھا کے نہیں, مقام و منزلت کے حساب سے نہیں, پیٹ پیچھے بھی نہیں, جیسے آئینہ نہیں بتلاتا, آئینہ سامنے بتلاتا ہے, پیٹ پیچھے بات نہیں کرتا. اور پھر آئینہ جیسے ہی وہ بندہ سامنے سے ہٹا, عیب بھول جاتا ہے, عیب ختم ہو گیا. اب اگر مومن مومن کا آئینہ بنے اور اس طرح سے سب کی ایک دوسرے کی اصلاح کا کام شروع ہو جائے, اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. دین میں اس کی بڑی تاکید ہے. اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں, ہم خود اگر گناہوں سے پاک نہیں لیکن ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کسی کو بے حجاب دیکھ رہے ہیں, کسی کو کسی حرام میں ملوث دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں کیا حق ہے اسے روکنے کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب کسی کو نرم لہجے میں محبت کے ساتھ کسی گناہ سے روکا جاتا ہے, تو ہم اس شخص میں جو اس گناہ میں کچھ دیر کے لیے ملوث تھا, گناہ کی ہمت ختم کر دیتے ہیں. اب اس میں بھی اس گناہ کے لیے شرم پیدا ہونے لگتا ہے. اور دوسرا, وہ جو کہہ رہا ہے, وہ جو بتلا رہا ہے, نیکیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے یا برائیوں سے روک رہا ہے, وہ خود بھی اپنے ضمیر پر اس کا دباؤ محسوس کرے گا کہ میں خود آئندہ یہ گناہ نہ کروں کیونکہ میں نے کسی اور کو اس سے روکا ہے. اور جب مسلسل نیکیوں کی طرف دعوت دیتے رہیں گے تو پروردگار خود بھی نیکی کی توفیق دے دے گا. جیسے کپڑے دھلتے دھلتے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں, آپ کو ہاتھ کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نیکیوں کی دعوت دیتے چلے جائیں اور برائیوں سے روکتے چلے جائیں گے, یہ کربلا کا مقصد تھا, معاشرے سے فتنہ ختم ہوگا. علماء کہتے ہیں اگر ساری گاڑیاں ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہوں اور سامنے سے کسی الگ ڈائریکشن سے گاڑی آ رہی ہو اور اگر اسے نہ روکا گیا تو پھر ہاتھ ساتھ ہوں گے. اب یہ ایک 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 اس طرح جب حرام کرتے چلے جاتے ہیں, دین کا یہ راستہ ہے, وہ اس راستے سے آ رہے ہیں. اب بتائیں کتنے حادثات ہو رہے ہیں, کتنا معاشرہ مظالم کا شکار ہو چکا ہے. اگر سبھی نیکیوں کی طرف دعوت دینے, خود کو نیکیوں پر آمادہ کرنے اور برائیوں سے روکنے لگ جائیں تو پھر اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ معاشرہ جس میں سب محترم ہیں، قابل احترام۔ یہ بات ہے کہ عیب نظر آئے گا، ظاہر آنکھیں ہیں تو عیب دکھے گا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ عیب کو نظر انداز کر دیا جائے؟ مشکل کام ہے لیکن ممکن ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایک بادشاہ ایک آنکھ سے کانا اور ایک پیر سے لنگڑا تھا۔ اب اس نے شہر کے تمام مصوروں کو جمع کر کے کہا کہ میری ایک تصویر بناؤ جس میں کوئی عیب نہ ہو، بے عیب تصویر۔ اب مجھے بتائیں، جب ظاہری طور پر دو عیب ہیں تو بے عیب تصویر کیسے بنے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے مصوروں نے کہہ دیا ہم نہیں بنا سکتے۔ ایک مصور آ کے کہتا ہے کہ میں بناؤں گا، اور واقعی اس نے جو بنایا وہ شاہکار تھا۔ اس نے ایک ایسی تصویر بنائی بادشاہ کی جس میں بادشاہ شکار کر رہا ہے۔ اب شکار کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں شکار پر فوکس کرنے کے لیے۔ ایک گھٹنا جو جس پر بیٹھنا تھا وہ عیب چھپا دیا۔ اس نے کچھ اس طرح بتلایا کہ ایک پیر ہے اور دوسرے گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ایک آنکھ سے بھی کانا ہے، تو جس آنکھ سے کانا تھا اس آنکھ کے آگے اس نے بندوق رکھ دی اور دوسرے آنکھ سے نشانہ لگا رہا ہے۔ بے عیب تصویر۔ اس کا مطلب اگر ہم اپنے ذہنوں سے بدگمانیاں صاف کر دیں تو لوگوں کی بے عیب تصاویر بن سکتی ہیں۔ عیب ہیں، نظر آئیں گے، لیکن عیبوں کو فراموش بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ کام شروع ہوگا معاشرے میں، سب ایک دوسرے کو محترم سمجھیں گے، اسے پسند ہے۔ اس نے جب حیوان کے احترام کے سبب اتنے درجے بلند کر دیے، تو پھر جب مومن مومن کا احترام کرنے لگے تو وہ کیا نہیں عطا کرے گا؟ پروردگار فرش حسین کے طفیل ہم سب کو توفیق دے کہ اس خدا کے بتلائے ہوئے راستے پر امر بالمعروف نہیں انل منکر کا راستہ طے کرتے ہوئے انسانیت کو محترم سمجھے، انسانیت کو قابل احترام سمجھے، اور مومن مومن کا آئینہ بن جائے۔ اصل میں ہمارے ساتھ، معذرت کے ساتھ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر تو عیب نظر آنے لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کمال کی منزل یہ ہوتی ہے کہ خود کو بے عیب سمجھتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، سارے کے سارے عیب وہاں سامنے اور میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ جو یہ خیال ہے نا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے دین میں، ایک روحانی بیماری ہے، اور اسے علماء خود پسندی کہتے ہیں۔ وہاں عیب پہ عیبوں کا نظر آنا اور اپنی ذات کو عیبوں سے پاک سمجھنا۔ اچھا، یہ جو بیماری ہے، روحانیت کی بیماری جو خود پسندی میں مبتلا کر رہی ہے، اس کا اگلا زینہ تکبر ہے۔ خود پسندی پہلا زینہ ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ صرف مجھے اپنی ذات پہ ناز ہو، لیکن تکبر یہ ہے اس کا اگلا سٹیپ کہ میں تو محترم ہوں ہی لیکن وہ حقیر ہے، دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد کا سٹیپ ہے۔ وہی فرق ہے جو رشک اور حسد میں ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو، جنت میں بھی رشک ہے۔ لیکن حسد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ہو نہ ہو، ان کے پاس نہ ہو، یہ حسد ہے۔ یہی فرق ہے خود پسندی اور تکبر میں۔ علماء نے اسے اتنی عظیم روحانی بیماری قرار دی ہے۔ اچھا، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اپنے داغدار باطن پر نگاہ کرنے سے۔ بار بار جب اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو نظر آئے گا کہ میرا باطن بھی کتنا سیاہ ہے، میں بھی کتنا عیب دار ہوں۔ حضرت ایوب کثرت سے عبادتیں کرنے والے، جس وقت آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، سخت ترین امتحان ہوئے حضرت ایوب کے، پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا کتنا شکر ادا کیا ہے، اور پروردگار جب بھی کوئی دو راستے تھے اطاعتوں کے تو اس میں میں نے وہ راستہ چنا جس میں جسمانی مشقت تھی، مشکل راستہ اطاعت کا چنا، پھر مجھ پر اتنے امتحانات کیسے آئے؟ خدا جواب دیتا ہے، ایوب تم جو میری اطاعت کیا کرتے تھے اس کی توفیق کون دیتا تھا؟ کہ پروردگار تو دیتا تھا۔ جو شکر کرتے تھے اس کی توفیق کون دیتا تھا؟ کہ پروردگار تو دیتا تھا۔ کہ بس یہ خود پسندی ہے کہ اطاعت کر کے سمجھنا کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کے عوض میری اطاعت کی ہے، میں نے توفیق دی، میں نے اطاعت کے قابل بنایا، عقل میری نہیں ہے، اس نے دی ہے۔ سخی کو اگر وہ سخاوت کا شوق نہ دے تو وہ کیسے سخاوت کرے گا؟ عالم کو وہ اگر علم کا ذوق نہ دے تو وہ کیسے علم حاصل کرے گا؟ اس کا مطلب انسان کی ذات کا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہاں سے ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، ساری کی ساری عنایتیں وہیں سے جاری ہو رہی ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتہ آیا، یا نبی اللہ ایک شخص کو پروردگار نے اپنا خلیل بنایا ہے، حضرت ابراہیم کہتے کون ہے وہ خوش نصیب، مجھے اس کا نام بتلائیں، میں زندگی بھر اس کی خدمت میں بسر کروں گا. دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم کو اس فرشتے سے کہنا چاہیے تھا کہ پروردگار کو مجھے بنانا چاہیے تھا خلیل، میں نے بت توڑے ہیں، میں نمرود سے مقابلے کے لیے دربار میں گیا، میں نے اس دور میں سب سے زیادہ نیکیاں کی ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہم تھوڑی سی نیکی انجام دیتے ہیں، ہم پھر یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی میری ذات کی. عابد اور فاسق، آیت اللہ دستغیب نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، دونوں مسجد کے اندر گئے، جب واپس باہر آئے تو عابد فاسق بن چکا تھا، فاسق عابد بن چکا تھا. یہ کیسے ہوا؟ وہ جو عابد عبادت، تو عابد جو مسجد کے اندر گیا وہ اپنی عبادتوں پر ناز کرتا ہوا گیا، اور جب فاسق اندر داخل ہوا تو یہ سوچتا ہوا گیا کہ اس عابد کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں ہیں اور میں تو خالی ہاتھ ہوں، مجھے کتنی استغفار کرنی پڑے گی خدا سے مغفرت طلب کرنے کے لیے. وہ جو اس پشیمانی کے ساتھ داخل ہوا وہ عابد بن کے باہر نکلا، اور وہ جو اپنی عبادتوں پر ناز کرتا ہوا اندر گیا وہ فاسق بن کے باہر نکلا. اتنی دیر کے فرق سے آنے اور جانے میں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کون ہے وہ، کون ہے وہ جسے خلیل بنایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یا نبی اللہ وہ آپ ہی ہیں. پھر شکر کے سجدے میں گر کے کہتے ہیں میری ایسی کون سی نیکی خدا کو پسند آ گئی، کیا کمال ہے تواضع کا. میں نے کہا نا، خیال تو یہ آنا چاہیے تھا کہ میں دین کی اتنی خدمت کر رہا ہوں، میں نے بت توڑے، میں نے امرود سے مقابلہ کر رہا ہوں، ہم گھر میں ایک مجلس کا انعقاد کر لیں، اس وقت بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے دین پر اتنا بڑا احسان کر لیا، مجھے خدا کو خلیل بنانا چاہیے تھا. نہیں، جبرائیل سے سوال کر رہے کسے خلیل بنایا ہے، جیسے ہی کہا آپ کو تو کہا میری ایسی کون سی صفت خدا کو پسند آ گئی. کہا خدا کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ آپ اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، اس صفت کے سبب آپ کو اپنا دوست بنایا ہے. وہ کہتا ہے تم جتنا ان کے ساری کا مظاہرہ کرو گے ہم بلندی عطا کریں گے. تواضع دین میں بلندی کا سبب ہے، اور یہ خود پسندی کی بیماری اسے اتنی ناپسند ہے. وہ جو سال بھر پابندی سے نماز شب ادا کرتے ہیں وہ سال میں ایک رات خود اسے سلا دیتا ہے، تاکہ یہ ناز کرتا ہوا نہ اٹھے کہ میری تو نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. وہ جب پشیمان اٹھے گا کہ ایک سال سے مسلسل پڑ رہا تھا اب قضا ہو گئی، آپ اندازہ کریں وہ سلا رہا ہے. وہ جو سب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اٹھو بستر سے اٹھو مصلے تک آؤ، وہ سال کی ایک رات خود سلا رہا ہے تاکہ کہیں عبادتوں پہ ناز نہ کرتے پھرو. اور جہاں تک راتوں کو بیدار رہنے کا تعلق ہے، آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں کہ وہ تو ایک چوکیدار بھی چند روپیوں کے لیے ساری رات عمارت کے باہر بیٹھا چوکیداری کرتا ہے. تمہارا عمل اتنا چھوٹا اور معمولی تو نہیں ہے کہ چند گھنٹے اس کی بارگاہ میں جا کر اس عبادت پر ناز کرو کہ میں ساری رات خدا کے حضور بیدار رہی، شب قدر کی ساری رات میں نے رو رو کر گزاری، یا شب عرفہ یا شب جمعہ میں بڑی دعائیں کرتی رہی. وہ تو بلڈنگ کا چوکیدار بھی کر لیتا ہے. کیوں نہ فیصلے اسی پر چھوڑے جائیں، نہ معلوم کون سی نیکی اس کے حضور پہنچ جائے، نہیں معلوم کون سا کام اس کی بارگاہ میں سرخرو کر دے. خود پسندی تک گفتگو آئی ہے، میں آپ کو بتلاتی چلوں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کیونکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے. کسی کو اپنی خوبصورتی پہ ناز، کسی کو اپنے زور بازو پہ ناز، کسی کو اپنی کثرت پہ ناز. نہروان میں مسلمان اس بات کے لیے تیار تھا کہ کیونکہ ہماری کثرت ہے، ہم کثیر ہیں، ہمیں اس دفعہ شکست ہو ہی نہیں سکتی، اور نہروان ہی میں شکست کھا گئے. اس کا مطلب فتح اس کے ہاتھ ہے، وہ جسے فتح دے. حضرت یوسف آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر جب اپنی شکل دیکھ رہے تھے بچپن کے دور میں، اس خوبصورت چہرے کو آئینے میں دیکھ کر کہتے ہیں مجھے اگر غلاموں کے بازار میں فروخت کیا جائے تو کوئی بھی میری قیمت ادا نہیں کر سکتا. کتنے میں بکے؟ 22 درہم. روایتوں میں 20 سے 22 درہم ملتا ہے. خوبصورتی، زور بازو، حسب نسب، لوگ اپنے حسب نسب پہ ناز کرتے ہیں. ہمارا اعلیٰ خاندان، معصوم سے روایت ملتی ہے، سب سے اعلیٰ خاندان سادات کا ہے، اور وہ سادات جنہیں پروردگار نے یہ شرف دیا ہے اعلیٰ خاندان سے وابستہ ہونے کا، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ حسب نسب کسی کا نہیں ہے. اگر وہ نیکی کر رہے ہیں تو اس کا دگنا اجر ہے، گناہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی دگنا عذاب ہے. کیا محشر میں حسب نسب کے حساب سے شفاعت ہوگی؟ نہیں. اعمال تو لیں گے، نیکیاں تو لیں گی، برائیاں تو لیں گی، وہاں اس کے حساب سے، اس کے حساب سے. لوگوں کو اپنی عقل پہ ناز، مشورے پہ ناز. میں جو فیصلہ کروں وہ سب سے بہتر، میری سوچ، میری عقل سب سے بہتر. ایک رات کا بخار ساری کی ساری طاقتیں ختم کرنے کے لیے کافی ہے. ساری طاقت خدا کی ذات سے وابستہ ہے. وہ جو زندگی بھر اپنے زور بازو پر ناز کرتے رہے، انہوں نے پھر دیکھا کہ جسم کے کچھ حصے مفلوج ہو گئے، اپاہج بن کے رہ گئے. ساری کی ساری طاقتیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ہے، قدرتیں اس کے پاس ہیں. اور یہ جو ورد ہے، کثرت سے یہ ورد کرنے والا اپنے جسم اور روح میں طاقت محسوس کرتا ہے. کثرت سے اس کلمے کا پڑھنے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری کی ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں. جب اس کے سامنے سرینڈر کریں گے تو پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں طاقت دوں گا، میں زور بازو، میں اعلیٰ حسب نسب، سب کچھ ایک طرف، میں جو طاقت دوں گا اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. بہرحال پروردگار ہمیں ان روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے. یہ وہ بیماریاں ہیں جہاں دوسروں کے عیب نظر نہیں آ رہے، دوسروں کے عیب مسلسل نظر آ رہے، اپنے عیبوں کو فراموش کر کے اس پر پردے مسلسل ڈال رہے ہیں. عیبوں کی پردہ پوشی کا کام کس کا ہے؟ خدا کا. وہ پردوں پہ پردے ڈالتا ہے، وہ عیبوں پہ عیب چھپا رہا ہے. یقین جانے ہم خود اپنا باطن جانتے ہیں، اتنے عیب دار ہیں، اتنے عیب دار ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے عیب جان جائیں تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا پسند نہ کریں. لیکن اس کا کرم کہ اس نے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ محشر میں بھی پردہ پوشی کرے گا. اس کا رحم، اس کے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محشر میں بھی پردہ پوشی کرے گا. کمالات سارے کے سارے خود پسندی سے نہیں، تواضع سے ملتے ہیں. بس میں آپ کی زحمت تمام کروں، جتنا اس کی بارگاہ میں انکساری کا مظاہرہ کریں گے. وہ کہہ رہا ہے ہم بلندی عطا کرتے ہیں. ہشام بن عبد الملک کا دور ہے، اور میں نے کہا نا ہم تو اس در کے ماننے والے ہیں جہاں قاتل کا احترام، سائل کا احترام، غلام کا احترام. ہشام بن عبد الملک کے دور میں اس نے اپنے دربار میں پانچویں امام کو مدعو کیا تھا. چھٹے امام کمسنی کے دور میں ہیں اور اپنے والد کے ساتھ دربار تک آئے ہیں. تیر اندازی کا اہتمام کیا گیا تھا وہاں. اب امام جیسے ہی دربار کے اندر داخل ہوئے، امام سے کہتا ہے کہ آپ بھی تیر چلائیں. امام کہتے ہیں مجھے اس سے باز رکھیں. ضعیفی کا تقاضا یہ ہے، ہر کام کے لیے ایک عمر ہوتی ہے، اور یہ ضعیفی تیر اندازی کے لیے نہیں ہے. اب وہ نعوذ باللہ توہین کرنا چاہتا تھا یہ بتلانے کے لیے کہ امام تیر اندازی کرنے سے خاسر ہیں. لیکن خدا نے جسے کمالات عطیہ کیے ہوں، بے ساختہ جب بڑا اصرار کیا تو امام نے ایک تیر اٹھایا اور سیدھے وہاں جا کر نشانے پر لگا. اب اس کے بعد جب دوسرا تیر چلا رہے ہیں تو وہ اسی تیر کے آخری حصے میں جا کر پیوست ہوا، پھر تیسرا، چوتھا، گویا ہوا میں تیروں کی ایک لکیر ہوا میں معین ہو گئی تھی، تیر پہ تیر، اور پہلا تیر دوسرے تیر کے اندر جا کر معلق ہوتا. وہ حیرت سے سوال کرتا ہے آپ نے آخری مرتبہ تیر اندازی کب کی تھی؟ کہا بچپن میں. کہ یہ تو کسی ماہر کا کام ہے جس کے کمالات عروج پر ہوں. کہا ہمارے سارے کمالات خدا کا عطیہ ہیں. اور کیسے ملتے ہیں کمالات خدا کے حضور؟ تواضع کا مظاہرہ کرنے سے. میں اگر اپنی ذات پر ناز کروں, یہ جو انا ہے, یہ جو میں ہے, اس کے سبب وہاں کمالات نہیں ہیں. وہ کہتا ہے تم خود کو جتنا عاجزی سے جھکا دو گے میں اتنی بلندی عطا کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں. تم نے اگر خود کو جھکایا, تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا, تو میں بلندی عطا کروں گا. خود پسندی نے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں. یہ جو ہٹلر نے اتنا فساد عام کیا ہے, یہ خود پسندی کے عوض ہے. کربلا اسی روحانی بیماری کے عوض واقع ہوئی تھی. وہ خود کو امام وقت سے بہتر سمجھ رہا تھا, تبھی تو بیعت کی جرأت کی. لیکن جب اس نے امام حسین کی بہن سے شام کے دربار میں کہا, بڑے خود پسندانہ انداز سے, تکبرانہ انداز سے, کہ کربلا میں کیا حشر ہوا تمہارا. اب وہ جو جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو کربلا میں, ایک شکستہ دل خاتون ہے جس کے وارث بچے سب ختم ہو گئے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گریہ شروع کر دیتی دربار میں, لیکن زینب کا جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے, میں نے کربلا میں خدا کا جمال دیکھا ہے, میں نے کربلا میں خدا کو بہت خوبصورت پایا. خدا نے ہمیں قربانیوں کے لیے منتخب کیا, اور تو سمجھتا ہے تو جیت گیا, تو اس تخت پر بیٹھ کر سمجھتا ہے تو جیت گیا. یزید وعدہ کرتی ہوں, قیامت تک اگر گھر گھر حسین کا نام عام نہ کر دوں تو علی کی بیٹی نہیں. کیا بخوبی اس وعدے کو نبھایا ہے. کبھی عباس بنی, کبھی علی بنی, کبھی حسین بنی, بخوبی اس وعدے کو نبھایا ہے. کبھی یتیموں کی ماں بن رہی ہے, کبھی بچوں کا شمار کر رہی ہے. قید کے ایام میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہے, قید خانے کے باہر سے اس کا گزر ہوا, اندر سے کچھ بچوں کی بلبلانے کی آواز آئی, بھوک اور پیاس سے جو رو رہے تھے. اپنے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تو ہر شب جمعہ نظر کا کھانا تیار کرتی ہے, اس شب جمعہ جب بنانا تو یزید کے قید خانے میں بھجوا دینا, وہاں کچھ بچے ہیں جو بھوکے معلوم ہوتے ہیں. بچوں کو قید نہیں کیا جاتا, نہیں معلوم کون سے بچے ہیں. مومنہ نے کھانا تیار کیا اور سیدھے قید خانہ پہنچی. جب قید خانے کا دروازہ کھلا تو دیکھتی ہے ایک بیمار ہے جو دروازے پر بیٹھا ہے, اندر کچھ بچے ہیں جو اپنی ماؤں کی گودیوں میں سوئے ہوئے ہیں. جیسے ہی طعام کی خوشبو آئی سب اٹھ بیٹھے, بھوکے پیاسے بچے ہیں سب اٹھ بیٹھے. اس بی بی کے قریب جا کے کہتی ہے, بی بی یہ نظر کا کھانا ہے, کہ مومنہ ہم پر صدقہ حرام ہے, اسے واپس لے جا کر. نہیں نہیں بی بی, یہ صدقہ نہیں ہے, صدقے کا کھانا نہیں ہے, میں ہر شب جمعہ اپنے مولا حسین کی سلامتی کی نظر کرتی ہوں. حسین نے مجھے زندگی کی تھی, میں بچپن میں جب بیمار ہوئی میرے بابا مجھے مدینہ لے کر گئے, امام حسین نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے شفا دی. بابا نے وصیت کی تھی, بیٹی جب تک زندہ رہنا حسین کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہنا. یہ وہی سلامتی کی نظر ہے. ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے, زینب کے کیزو سے سلامتی کی دعائیں کر رہی ہے. میں حسین کی بہن ہوں, یہ حسین کے یتیم بچے ہیں, مار دیا گیا حسین کربلا میں, ہم لاوارث یزید کی قید کاٹ رہے ہیں. بیٹیوں کا ایک عجب رشتہ ہوتا ہے باپ سے. ہماری بچیوں سے ہم کچھ کہہ دیں, کوئی ڈانٹ دے, دن بھر بیٹیاں انتظار کرتی ہیں, رات کو بابا آئیں گے, بابا سے شکایت کروں گی. نہیں معلوم اس بچی نے کتنا انتظار کیا ہے. ماں سمجھا رہی ہے, سکینہ سو جا. بچی کہتی ہے, اماں کیسے سوؤں, اماں کروٹ لے کر سوتی ہوں, کان دکھتے ہیں, بازوؤں پہ کلائیوں پہ رسیوں کے نشان ہیں, اماں پشت کے بل سوتی ہوں, پشت تازیانوں سے زخمی ہے, اماں سینے کے بل سوتی ہوں, سینہ دکھتا ہے. مجھے بتائیں سینے میں درد کیوں ہے. اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا تھا, جب بار بار اونٹ سے گر جاتی, تنہا اونٹ کی پشت سے سکینہ کو باندھا گیا ہے. اونٹ جب دوڑتا بچے کا سینہ چھلنی ہو کے رہ جاتا. اماں سینہ دکھتا ہے, अम्मा सीना दुखता है बड़ी मुश्किल से, रबाब ने सकीना सकीना के सुलाने का एहतमाम किया। अभी सोई ही थी कि ज़ैनब ने महसूस किया एक छोटा सा हाथ सर पे आया है। कहती है सकीना सोई नहीं कर, नहीं पुपी अम्मा सो गई थी, बाबा आए थे ख्वाब में, दादी आई थी, दादी मुझसे पूछ रही थी सकीना कानों का दर्द कैसा है, चाचा बाज आए थे, भैया अली अकबर आए थे, वो जिन्हें मैं रोज याद करती हूँ, वो सब मुझसे कहने लगे हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, मुझे बताएं रबाब ये कैसे सुने। रबाब बच्चे का दिल बहला रही है, सकीना अब जब रिहाई मिलेगी और हम वतन जाएंगे, काम देख ये कुर्ता कितना फट चुका है, दरबार में मेरा फटा कुर्ता देखकर सब मुझ पर हंस रहे थे, अम्मा कुर्ता खून आलूदा हो चुका है, दामन फटा हुआ है। कह सकीना अब जब वतन जाएंगे अम्मा नया कुर्ता पहनाएगी, सकीना अम्मा नए गोशवारे पहनाएगी। मैं हाथ जोड़ कर कहूँ रबाब सकीना को वतन जाने की तसल्ली ना दो, सकीना के मुकद्दर में वतन जाना नहीं लिखा है, सकीना की किस्मत में वही अंधेरा जिंदान है, वही खून आलूदा कुर्ता है। एक मर्तबा माँ की गोद से खड़ी हुई जिंदान के दरवाजे तक दौड़ती हुई गई, बीबी ने कहा कहाँ जा रही हो, कहा माँ मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, हुसैन आ रहे सकीना को लेने। सरे हुसैन जिंदान में क्या आया, रबाब की मौत का पैगाम आ गया। आप कहेंगे सकीना मर गई थी, सकीना की मौत का पैगाम आया था, नहीं रोने वालों रबाब मर गई, मर गई रबाब, मरने वाले मर गए जो पीछे जीते रहे वो जीते जी मर गए, मर गई रबाब। दरे जिंदान खुला सरे हुसैन आया। मैंने कहा ना बच्चियां मुंतजर होती है अपने शिकवे बाबा से करें, बाप के मुंह पर मुंह रखकर बाबा कान अब भी दुखते हैं, बाबा सीने में दर्द है, बाबा माँ कहती है सो जा कैसे सो, बाबा तेरे होठ कितने खुश्क है, बाबा बालों पे कितनी गर्द जमी हुई है। कहते कहते बच्ची खामोश हुई, माँ समझी सकीना की आंख लगी है, हुसैन आए है ना, हुसैन आए हैं, सो गई है बच्ची बाप के पास। बहुत देर हो गई, बच्ची के दस्तूबा में हरकत नहीं है, बेटे को आवाज देके कहती है सैयद सज्जाद बहन की नब्ज देखो, चौथे इमाम खरीब आए, नब्ज पर हाथ रखा है ना लिल्लाहे। इमाम कहते मैं नहीं भूलता किस हसरत से मुझे अम्मा देख रही थी जब मैं नब्ज देख रहा था, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहती है नहीं सजाद खश आ गया होगा, भूखी है कब से पानी मांग रही है, प्यास से खश आ गया होगा। चौथे इमाम समझा रहे हैं अम्मा सकीना खजा कर गई, माँ है ना कैसे तसल्ली दी जाए, नन्नी सी खबर बना रहे हैं जिंदान में, रबाब नहीं छोड़ती सकीना को, ऐसे आगोश में लिए बैठी है जैसे बच्ची को सुला रही हो। मैयत जब पड़ी हो, वर्सा जो बहुत ज़्यादा गिरिया करते हैं, लवाहिखीन उन्हें मैयत से दूर लेके जाते हैं, मुझे बताएं इतना छोटा सा है कैद खाना कहाँ लेके जाए ज़ैनब रबाब को। सकीना को आगोश में लिए बैठी है, ज़ैनब तसल्ली दे रही है, इमाम वक्त समझा रहे हैं मट्टी डालनी शुरू की, चेहरे पर जब मट्टी डाली रबाब ने मट्टी हटा दी, अब फिर इमाम ने मट्टी डाली, सजा देख मर्तबा मुझे चेहरा देखने दो, दो ही तो बच्चे थे, झूला करबला में खाली हो गया, गोचा में वीरान हो गई। हमारे बच्चे जब चलते चलते थक जाते हैं हमसे कहते हैं अम्मा गोद में उठा ले, भैया गोद में उठा ले, बाबा गोद में उठा ले, तारीख में कहीं नहीं मिलता सकीना ने कहा हो। मुझे बताएं बच्ची ने क्यों नहीं कहा, बच्ची देख रही थी माँ के हाथ पसे गर्दन बंधे, अम्मा कैसे उठाएगी, भाई के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, भैया कैसे उठाएगा। लेकिन दिल कहता है जब रिहाई मिली होगी, जब रबाब की रस्सियाँ खुली होंगी,
جب چوتھے امام کی ہتھ کڑیاں کٹی ہوں گی سب نے خبر سکینہ پر بیٹھ کر کہا ہوگا آجا سکینہ گود میں اٹھا لیں, آجا سکینہ ہماری رسیاں کھل گئی, آجا سکینہ ہوش میں لے لیں.
الا لعنت الله على خبر الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. پروردگار ناسوں کا واسطہ, پروردگار ذکر حسین کا واسطہ, ہماری سب سے بڑی دعا اللهم عجل لوليك الفرج وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم گناہگاروں کو ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس پوری کائنات سے اس وبا کا خاتمہ ہو جائے. سخی حسین کا واسطہ, جو مومنین پریشان ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, جسمانی روحانی بیماریاں, مخروض ہیں, رزق کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں, اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, ذکر حسین کا واسطہ پروردگار ہماری مشکلیں آسان فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار ذکر حسین کے طفیل ہمیں ہماری روحانی بیماریوں سے نجات دے دے. منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.